جمعرات 19 جنوری کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کی تیاری میں ایک تقسیم امریکہ کی جھلک نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھارت، پاکستان اور افغانستان کی اہمیت کیا ہوگی؟ تجزیہ کار نے کہا،
ٹروپس میں کمی نہیں لائیں گے، تو پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوگی، پھر پاکستان سے جب ڈیلنگ آتی ہے تو بھارت سے ڈیلنگ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. جمعہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے. تقریب حلف برداری کی تفصیلات جانتے ہیں فرحت جاوید سے.
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں کل یعنی 20 جنوری کو نو منتخب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. حلف برداری کی تقریب وہاں صبح 9:30 بجے شروع ہوگی. حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بحیثیت صدر اپنا افتتاحی خطاب کریں گے، یعنی ٹھیک 12 بجے تک وائٹ ہاؤس صدر اوباما کا ہوگا، اور روایت کے مطابق اس کے 1 منٹ پہلے تک بھی نئے صدر اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس کی سجاوٹ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کریں گے.
پاکستان کے حزب مخالف کی جماعتوں نے پیناما لیکس کی دستاویزات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیراعظم کی طرف سے مبینہ طور پر جھوٹ بولنے پر قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
یہ تحریک استحقاق قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی سربراہی میں حزب مخالف کی جماعتوں کے ایک نمائندہ وفد نے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کروائی ہے. اس تحریک استحقاق میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیراعظم کی جانب سے ایوان میں کی جانے والی تقریر کو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنانے سے متعلق ان کے وکیل نے ایک درخواست جمع کروائی ہے، اور ایسا کرنا ایوان کا وقار مجروح کرنے کے مترادف ہے. ادھر پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیراعظم کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور کل جماعت اسلامی کے وکیل اپنے دلائل شروع کریں گے.
پاکستان میں گزشتہ برس کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہائی کورٹس میں تعینات ججز میں خواتین ججز کی تعداد صرف 5.8% ہے، جبکہ آج تک سپریم کورٹ میں ایک بھی جج خاتون تعینات نہیں کی گئی ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی قیام پاکستان سے آج تک صرف ایک خاتون صدر منتخب ہوئی ہیں. اسی حوالے سے جانتے ہیں چند خواتین وکلا کے تاثرات.
پروفیشن کی پیک ہے ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دی بینچ، اور اگر آپ خواتین کو وہاں پہ ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا، اٹ ول ڈسکریج دا نیو کمرز ٹو انٹر انٹو دس پروفیشن. نو ڈاؤٹ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میل ڈومیننٹ ادارہ ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی جو فیمل کمپیٹنٹ ہے وہ آگے جاتی ہیں. ریشو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ فیمیلس کا رجحان اس طرف زیادہ ہو رہا ہے.
جب آپ کی لا پہ کمانڈ ہوتی ہے اس وقت جج جو ہوتا ہے میل اور فیمیل نہیں ہوتا.
بی بی سی نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اس کے نامہ نگار اطہر قاسمی کے خلاف اور نہ ہی ان کی خبر پر کوئی اندرونی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اطہر قاسمی کی خبر کا عنوان تھا، پارک لین کے فلیٹس کب خریدے گئے کب بکے. بی بی سی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صحافت پر قائم ہے اور مطمئن بھی ہے کہ اس کی خبر مستند ہے، ادارتی اور غیر جانبداری کے معیار پر پوری اترتی ہے. اٹلی میں ابرتسو کے علاقے میں ایک ہوٹل پر برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 30 افراد لاپتہ ہیں. مقامی میڈیا کے مطابق ابرتسو کے پہاڑی علاقے میں ہوٹل پہ برفانی تودہ گرنے کے واقعے کے بعد اب تک 3 افراد کی لاشوں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ برف اور ہوٹل کے ملبے تلے باقی افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں بدھ کو آنے والے زلزلے کے باعث برفانی تودہ گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے گاؤں اسد پور میں جمعرات کی صبح ہونے والے ایک حادثے میں کم از کم 10 بچے ہلاک اور 20 سے زائد شدید زخمی ہو گئے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں عابد حسین سے.
ریاست اتر پردیش کے اسد پور نامی گاؤں میں بچوں کو سکول لے جانے والی بس کی سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرانے کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا. انڈیا کے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ضلع ایٹا کے ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ بسرجن سنگھ یادو نے بی بی سی کو بتایا کہ جائے حادثے پر ہی 10 بچے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ زخمی ہونے والے دیگر 22 بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بس میں سوار بچوں کی عمر 4 سے 11 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق حادثہ صبح کے اوقات میں شدید دھند ہونے کے باعث پیش آیا. خیال رہے کہ کوہر اور دھند کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے جنوری کی 21 تاریخ تک اسکولوں کو بند رکھنے کا حکم دیا تھا.
ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں آگ کے نتیجے میں ایک معروف عمارت کے منہدم ہونے کے باعث آگ بجھانے والے عملے کے کئی اہلکاروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے. جس وقت حادثہ پیش آیا 17 منزلہ پلاسکو نامی عمارت میں عملے کے 200 اہلکار آگ بجھانے میں مصروف تھے. حادثے میں عملے کے مزید اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. سن 2016 کے درجہ حرارت کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرم ترین ہونے کے حوالے سے 2015-2016 کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم تھا. امریکی خلائی ادارے ناسا اور برطانیہ کے محکمہ موسمیات کے ریکارڈ کے مطابق سن 2016 کا درجہ حرارت سن 2015 کے مقابلے میں 0.07 زیادہ تھا. ناسا کا کہنا ہے کہ سن 2016 مسلسل تیسرا ایسا سال ہے جس میں موسمیاتی شدت کے ریکارڈز ٹوٹے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 75 لاکھ سے زیادہ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں جن کی ایک بڑی تعداد کی عمر 24 سال سے بھی کم ہے. اس پر سنیے گا ایک خصوصی رپورٹ آج کے پروگرام میں. لیکن سیربین شروع کرتے ہیں اس موضوع سے کہ کل امریکہ میں ایک نئے صدارتی دور کا آغاز ہونے والا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں آمد میں اب دن نہیں صرف گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. ان کی تقریب حلف برداری کے لیے جہاں ان کے حامی ان کا استقبال کرنے کے لیے واشنگٹن پہنچ رہے ہیں وہیں ان کے مخالفین بھی احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. سنیے واشنگٹن سے برجیش اپادھیائی کی رپورٹ.
The President-elect of the United States, Donald John Trump.
ہر لمحے کی آخری ڈیٹیل تک کی ریہرسل. ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر کے ہر پہلو کی جانچ. کیپیٹل ہل کے ساتھ ساتھ لنکن میموریل بھی سج رہا ہے رنگا رنگ شو کے لیے جہاں ٹرمپ اور ان کی نئی ٹیم کے سامنے پیش کی جائے گی بالی ووڈ سے ہالی ووڈ تک کی جھلک. ملک کے دور دراز علاقوں سے اسکولی بینڈ پہنچ رہے ہیں پریڈ میں شامل ہونے لیکن لاکھ پوچھنے پر بھی ٹرمپ کی سیاست پر بات کرنے کو ان میں سے کوئی راضی نہیں.
ہم تو یہاں آ کر بہت خوش ہیں. ہم یہاں واشنگٹن میں پرفارم کرنے کے لیے 1 سال سے تیاری کر رہے تھے. یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. ہمارے لیے یہاں اپنے اسکول اپنی ریاست کی نمائندگی کرنے کا یہ شاندار موقع ہے. ہم بہت خوش ہیں.
ساجد ترار اور جسدیپ سنگھ نے اپنی برادری کے خلاف کھڑے ہو کر ٹرمپ کا ساتھ دیا تھا تو وہ کیسے تیار ہو رہے ہیں اس انوگرل کے لیے؟
سر یہ بہت بڑی سیلیبریشن کا موقع ہے ہمارے لیے اور پوری خوشیاں منانے کی تیاری ہے. نئے سوٹ لیے جا رہے ہیں, ٹائیاں وغیرہ اور پگڑیوں میں سٹارچ لگ رہی ہے تو بہت ہم لوگ تیاری کے ساتھ بڑی سیلیبریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں.
My kids are coming. The kids are taking off from the school. So all of us, we are in a festive mood. تو میرے خیال میں تو ہمارے لیے تو عید جیسا سمے ہے. اب کھانے وانے سب چیزیں تیاری ہو رہی ہیں. یہاں پہ
انوگریشن کے اگلے دن یہ دونوں نیشنل کیتھیڈرل کی پریئر سروس میں بھی شامل ہوں گے. ساجد ترار قرآن کی آیت لے کر, جسدیپ سنگھ گرو گووند سنگھ کے اپدیشوں کے ساتھ.
جہاں ایک طرف یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, لاکھوں لوگوں کے آنے کی امید کی جا رہی ہے, وہیں دوسری طرف ہزاروں ایسے بھی ہوں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. تاج پوشی میں پھولوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن راستہ پتھریلا ہوگا, اس کے بھی پورے آثار ہیں.
شہر میں کئی طرح کی احتجاجی ریلیوں کی تیاری چل رہی ہے اور اس کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے.
ہمارے ایکشن کا اشتہار بھی یہی ہے کہ یہ قابل افسوس تقریب نظر انداز بھی ہو سکتی ہے. جمعے کی صبح 7 بجے ہم چیک پوائنٹ لگائیں گے جہاں ہم تقریب میں جانے کے تمام راستوں اور ٹریفک کو بلاک کر دیں گے.
کانگریس کے کئی ڈیموکریٹس ممبران نے انوگریشن کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بٹے ہوئے امریکہ کی کمان سنبھالنے سے بس کچھ ہی گھنٹے دور ہے. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیوز, واشنگٹن.
کل یعنی جمعے کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر بن جائیں گے. میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور سابق سفیر عزیز احمد خان سے بات کی. ان سے پوچھا کہ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارت سنبھال رہے ہیں تو پاکستان کو نئی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ایک تو کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں ایک گفتگو بھی ہو چکی ہے اور دونوں نے اچھے تعلقات کی امید کا اظہار کیا تھا. تو ایک تو وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد میرے ذاتی خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ جب ان کی ٹیم ساری اپنی یعنی کل حلف برداری کے بعد وہ اپنے جب وہ کر لیں پوزیشن لے لیں تو جیسے ہی جتنا جلدی ہو سکے اس پہ ایکسٹینسو اس میں تبادلہ خیالات ہونا چاہیے. پاکستان جا کے بریف کرے ان کو نئی ایڈمنسٹریشن کو افغانستان کی سچویشن, ٹیررزم کے ایشو کی سچویشن اور اس کے اوپر کس قسم کا جو کیا کچھ پاکستان نے اب تک کیا ہے اور کیا ان کا پروگرام ہے اور کس طرح دونوں ممالک کوآپریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کوآپریشن اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے.
اچھا, تو اس پر اگر تھوڑی سی اور بات کریں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ٹیررزم وغیرہ کا, پاکستان اور امریکہ میں اس وقت جو متنازع موضوعات ہیں, جو بونز آف کنٹینشن ہیں ایک طرح سے, ان میں ایک افغانستان میں پاکستان کا کردار ہے اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا کردار. تو پاکستان کے پاس اب ٹرمپ کے امریکہ کو ان میں دینے کے لیے کیا ہے؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کو جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے اینٹی ٹیررزم جو ایکشن ہیں اس میں سلیکٹیو اپروچ ہے اس کی کچھ اب وہ, لیکن اب پچھلے چند دنوں سے خاص طور سے ضرب عرض کے آپریشن کے بعد سے پاکستان نے جو اکراس دا بورڈ وہ کیا ہے ایکشن لیا ہے اور اب پاکستان نے کلیئر کٹ کہہ بھی دیا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کے گروپ کو بھی پناہ دینے کی نہیں دی جائے گی اور اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ یہاں سے اٹیکس کسی اور کنٹری پہ وہ کر سکیں. تو اس میں میرا خیال ہے کافی حد تک سکسیس ہوئی ہے اور بلکہ ابھی جو ان کے امریکن فورسز کے کمانڈر ہیں افغانستان میں وہ آئے تھے اور ان کو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نارتھ وزیرستان بھی لے کے گئے تھے اور یہ سارا ایریا اب اوپن ہو گیا ہے. تو اس میں زیادہ ایمبیگوئٹی نہیں ہونی چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے اب وہ جو امریکہ کو ریزرویشنز تھی وہ پاکستان کافی حد تک دور کر سکے گا.
افغانستان کے حوالے سے بھی
یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, وہ بھی اسی بیسس کے اوپر ہے. اس میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر سے پریزیڈنٹ اشرف غنی سے بات کی ہے اور اس کے بعد آفر کیا ہے کہ ہم پورا کوآپریشن ایکسٹینڈ کرنے کو تیار ہیں اور افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کوآپریشن کو سیریسلی لے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس لیول پہ بڑے کلوز کولیبریشن کی ضرورت ہے. دقت یہاں پہ یہ ہے کہ افغانستان میں سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز وہ لیول آف پرفارمنس ابھی بھی نہیں دے پا رہی ہیں جو کہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کی اپنے فیلئرز کی جو الزام ہے وہ پاکستان پہ الزام لگا دیتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ جو ہے یہ پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ایکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے.
اچھا, اس وقت پاکستان میں سی پیک پاکستان کی معیشت اور سیکیورٹی کے لیے کلیدی منصوبے کی شکل اختیار کر چکا ہے, تو آپ کے خیال میں امریکہ سی پیک کے اس پروجیکٹ پر ہر طرح سے مطمئن ہے یا تھوڑا ناخوش ہے؟
امریکہ کو ناخوش نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اندر چائنا ساری دنیا سے ٹریڈ کر رہا ہے, سب سے زیادہ اس کی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے, تو امریکہ کو اس پہ کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. دوسرا آسپیکٹ جو سی پیک کا ہے علاوہ یہ روٹس پرووائڈ کرنے کے, وہ ہے وہاں چائنیز انویسٹمنٹ جو پاکستان میں ڈفرنٹ پروجیکٹس میں ہوگی, خاص طور سے انرجی پروجیکٹس میں. یہ ایک لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت سود مند ہوگا اور اس میں کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا سی پیک میں کے جو ایریاز ہیں یہاں پہ اپنی کمپنیز کو کہے کہ یہاں پہ انویسٹ کریں آگے.
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی انتخابی مہم کے دوران چین کو ہی ہدف بنایا تھا ایک طرح سے, جو ایک کمپٹیشن آ رہا ہے اقتصادی, تو اس تناظر میں یہ سی پیک کو کس طرح دیکھا جائے گا آپ کے خیال میں؟
میرا خیال وہ جو ہے اس میں سی پیک کی بھی باعث سے تشویش نہیں ہوگا, وہ زیادہ ساؤتھ چائنا سی وغیرہ کا جو ایریا ہے اس کی طرف جو ہے ٹینشن جو ہے وہاں پہ چائنیز پریزنس کی وجہ سے وہ امریکہ کو جتنی تکلیف ہے وہ توجہ اس طرف رہے گی. اور دوسری جو ہے یہ خیال کہ چائنا سے ایکسپورٹ جو ہے امریکہ کی اکانومی کو ہارم کر, تو ایک بڑا مسپلیس, جب ایک دفعہ وہ پاور میں آ جائیں گے اور دیکھیں گے تو میرے خیال میں وہ ایک مسپلیس نوشن ہے, کیونکہ اگر وہ چائنا کے پہ کسی کی ایکسپورٹس اور کسی قسم کی پابندی لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ جو سستی چیزیں امریکہ میں امریکہ کا کنزیومر استعمال کرتا ہے وہ ان کے لیے ختم ہو جائیں گی اور اس سے کافی ان کی اکانومی پہ برا اثر پڑے گا. امریکہ کی اکانومی کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ برا اثر پڑے گا اس
پہ. یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور سفیر عزیز احمد خان. اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ان کی پالیسیوں کا جنوبی ایشیا کے خطے پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس پر میں نے بات کی عالمی سیکیورٹی سے متعلق نجی تحقیقاتی ادارے جیو پولیٹیکل فیوچرز کے سینئر اینالسٹ کامران بخاری سے. ان سے پوچھا کہ پاکستان, افغانستان اور بھارت کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کے جو خد و خال, پالیسیوں کے جو خد و خال اب تک سامنے آئے ہیں, ان میں جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان کے لیے صورتحال کس طرح کی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو جنوبی ایشیا ہے وہ پرائیورٹی کی لسٹ میں بہت نیچے ہے, بالخصوص مشرق وسطی سے نیچے ہے, روس سے نیچے ہے, چین سے نیچے ہے, یورپ سے نیچے ہے. تو اور جو گلوبل اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے وہ بھی جو ہے فہرست میں بہت اوپر ہے. تو اگر تو جس حد تک ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جو ہے تعلق ہوگا بھارت, پاکستان, افغانستان, تو اس میں یہ ہے کہ بالکل خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ دیکھیں جو حالات پہلے سے تھے, دیکھیں 10,000 فوجی ہیں امریکہ کے افغانستان کے اندر, تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک کمٹمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کمٹمنٹ کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹروپس میں کمی نہیں لائیں گے, وہ ویسے کے ویسے چھوڑیں گے, اور پاکستان کے ساتھ جو ہے پھر یقینی طور پہ ان کی ڈیلنگ ہوگی کہ بھائی اس معاملے کو کسی طریقے سے جو ہے مزید آگے بڑھایا جائے. سلجھایا تو جا نہیں سکتا, کم از کم جو ہے جس گرڈ لاک میں اس سے آگے بڑھے. پھر ظاہر ہے پھر پاکستان سے جب ڈیلنگ آتی ہے تو بھارت سے ڈیلنگ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بھارت لیوریج پرووائڈ کرتا ہے امریکہ کو کہ بھائی جو ہے پاکستان کی پرسپشن شیپنگ اور بیہیویئرل شیپنگ کے لیے. تو مجھے بزنس از یوزول نظر آ رہا ہے, مجھے کوئی خاص انقلابی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, گو کہ ساری دنیا جو ہے وہ بس ممول اٹکائے بیٹھی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے.
اچھا, لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات سامنے آئے ہیں ان میں ان کا سب سے بڑا ہدف نظر آتا ہے چین, کیونکہ اور دوسری جانب پاکستان کا بہترین دوست چین نظر آ رہا ہے. تو یہ پاک چین دوستی جو ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کیا ایک مسئلہ بن سکتی ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ بنے گی, کیونکہ دیکھیں ایک تو بیانات کا جو تصور ہے وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے بہت زیادہ وہ اس کو انفلیٹ کیا جاتا ہے. بیانات اپنی جگہ ہوتے ہیں, حقیقی پالیسیز اور حقیقی بیہیویئر جو ہے, اور اگر تو چین کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی سختی کے ساتھ پیش آئے گی ٹرمپ انتظامیہ, تو پاکستان اس میں کوئی خاص کردار نہیں ادا کرے گا, بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس کا کردار بالکل ہی نہیں ہوگا, کیونکہ چین کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ اقتصادی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی خاص معاونت نہیں کر سکتا امریکہ کے لیے. تو چین کا جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ وہ زیادہ افیکٹ ہوگا, کیونکہ چین سے جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس پہ دباؤ پہلے سے ہی ڈالا جا رہا ہے, جیسے کہ تائیوان کے صدر کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی مطلب الیکشن کے فوراً بعد, اور بدستور اس کے بعد چین کے ساتھ جو ہے وہ حالات کشیدہ ہیں. تو پاکستان اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے, ہمیں اکثر جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہی امریکہ کی جو ہے اٹینشن کا محور ہیں, وہ ہمارے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
لیکن سی پیک جو ہے وہ ایک طرح سے چین کی اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہوگا, تو اس لحاظ سے یہ امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں ہو سکتا؟
مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے, چین کے لیے بہت بڑی بات ہے, امریکہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. امریکہ جو ہے یاد رہے کہ جو گلوبل اوشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, شپنگ لینز کو کنٹرول کرتا ہے, تو जो ये एक छोटी सी अगर एक सड़क है, अगर इसको ग्लोबली देखा जाए तो इतनी बड़ी सड़क नहीं है, इतना बड़ा इशारा नहीं है, ये जो सी पैक जिसको हम कहते हैं, ये कहूँगा पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी वजह से अमेरिका इसको बस स्टडी कर रहा है, को उसको खास उससे जो है ना फिक्रमंद नहीं है, और इसको एक जो है रीजनल डेवलपमेंट के तौर पर जो है देख रहा है। फिर यह कि हर जगह अमरीका पहुँच नहीं सकता, तो अगर वहां पर चीन जो है किसी किस्म की रीजनल डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर अमेरिका की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कमी होती है, अमेरिका के ऊपर जो हैवी लिफ्टिंग का एक बोझ होता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कि यूरोप को कहा जा रहा है कि देखिए अब जो है हमने नेटो के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब आप जरा कदम बढ़ाइए और आप जो है खुद आपकी तरफ से इनपुट बढ़नी चाहिए। तो इसको मैं सीपैक को जो है उसी लिहाज से देखता हूँ कि अमेरिका को फिर जो है कम काम करना पड़ेगा इस खत्ते के अंदर अगर चीन कर रहा है तो, क्योंकि ये चीन ये सड़क जो है और ये शाहरा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये अमेरिका के लिए कोई नुकसान दे रही है।
ये थे सिक्योरिटी मोड पर काम करने वाले निजी सिक्योरिटी इदारे जियोपॉलिटिकल फ्यूचर्स के कामरान बुखारी, जो नए अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के मुमकिन असरात पर बात कर रहे थे। उधर ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान से ये खबर है कि एक बुलंद इमारत में आग बुझाने में मसरूफ फायर ब्रिगेड के मुतअद्दिद कारकुनों के हलाक होने का खदशा है। फायर ब्रिगेड अमले के 200 अरकान प्लास्को नामी 17 मंजिला इमारत में आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो चंद ही मिनटों में जमीन बोस हो गई। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट सुनिए शुमाइला जाफरी से।
1962 में ईरान के दारुलहकूमत तेहरान में तामीर होने वाला प्लास्को प्लाजा एक वक्त में शहर की बुलंद तरीन इमारत थी। यहां शॉपिंग सेंटर्स खास तौर पर कपड़ों की दुकानें हुआ करती थीं। तहम आज लगने वाली आग से ये प्लाजा मलबे का ढेर बन गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यहां आग सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे लगी। तस्वीरों में इसकी ऊपरी मंजिलों से आग के शोले और धुआं उठते देखा जा सकता है। सरकारी टीवी के मुताबिक आग लगते ही फायर ब्रिगेड के 10 स्टेशन से अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की। तहम इसी दौरान इमारत मुनहदिम हो गई। उस वक्त वहां अमले के दर्जनों अफराद मौजूद थे। इस वाकये में 200 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। एक मकामी दुकानदार ने बताया कि इमारत उनकी नजरों के सामने मुनहदिम हुई। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। तिबी अमले के सरबराह पीर हुसैन ने इस बात की तस्दीक की कि इमारत के मलबे में फायर ब्रिगेड के अमले के कई अरकान मौजूद थे। तहम उन्होंने दबे हुए अफराद की सही तादाद नहीं बताई। एक सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक इमारत के मलबे में 50 से 100 के दरमियान लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड के हुकाम का कहना है कि इमारत में आग बुझाने वाले आलात की कमी थी और महकमे ने मुबैना तौर पर इस बारे में इमारत के मैनेजर्स को पहले ही आगाह कर रखा था। उन्होंने मजीद बताया कि इमारत की सीढ़ियों पर कपड़े और सामान रखा गया था जो इंतहाई खतरनाक था।
ये थी शमाइला जाफरी। उधर इटली में एब्रोत्सो के इलाके में जलजले के बाद एक होटल पर बर्फानी तोदा गिरने से मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए हैं। इसकी तफसील सुनिए नाज़िर सफर से।
ये इटली के इलाके अब्रुत्सो में एक होटल में बर्फानी तोदा गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयों की एक सौती झलक थी, जहां बेलचों की मदद से बर्फ में रास्ता बनाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर की मदद से इमदादी टीमें उतारने के बाद फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में बुध को जलजला आया था और ख्याल किया जा रहा है यही जलजला बर्फानी तोदा गिरने का सबब बना है। हुकाम के मुताबिक जिस वक्त होटल पर तोदा गिरा वहां 20 सयाह और होटल के अमले के 7 अरकान मौजूद थे। इमदादी कारकुनों का कहना है कि 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है जबकि बाकी अब भी बर्फ तले दबे हैं। रेस्क्यू टीम के सरबराह एंटोनियो क्रोसिता ने इब्तिदा में मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा जाहिर किया था। मकामी मीडिया के मुताबिक होटल में 3 बच्चे भी कयाम पजीर थे और हलाक होने वालों में ये भी शामिल हैं। ताहम दीगर हुकाम का कहना है कि अभी हलाकतों के बारे में कुछ कहना कबलस वक्त होगा। होटल में बुध की रात से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन बर्फ के बायस इमदादी कार्रवाई खासी मुश्किल है। मुतासरीन में से एक शख्स की रिश्तेदार खातून इसी तश्वीश का शिकार हैं।
वो उन्हें होटल से निकाल रहे हैं और अस्पताल ले जा रहे हैं और ये मेरा ख्याल है, मैं यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि मेरे लिए ऊपर होटल की तरफ जाना नामुमकिन है।
برفانی تودے سے ہوٹل کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا اور مقامی افراد نے فرنڈولا میں امدادی ہنگامی سروسز کو آگاہ کیا. تاہم برفباری کے باعث امدادی کارکنوں کو ہوٹل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا. فائر بریگیڈ کے ترجمان کے مطابق امدادی کارکنوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرہ مقام پر اتارا گیا اور انہوں نے وہاں امدادی کارروائی شروع کر دی ہے. اٹلی کے شہریوں کی حفاظت کے محکمے کے سربراہ نے امدادی ٹیمز کی کارروائی کے متعلق بتایا.
آج کی رات حالات خاصے مشکل تھے. سب سے بڑھ کر ہم ہوٹل پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. صبح کے 4:30 بجے یہ نڈر لوگ ناقابل برداشت حالات کا سامنا کر کے وہاں پہنچے. وہاں انہوں نے دو افراد کو بچایا اور اب وہ وہاں گاڑی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت مشکل ہے.
وسطی اٹلی کے اس پہاڑی علاقے میں بدھ کو 4 بار زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد ہلکے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے تھے. یہ زلزلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ابروتسو، مارشے، لازیو کے علاقے میں کئی دنوں سے شدید برف باری جاری ہے. بہت سارے دیہات تک رسائی میں بھی مشکلات درپیش ہیں. گزشتہ سال اگست میں اسی علاقے میں آنے والے زلزلے میں 298 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی.
تفصیلات بتا رہی تھی نازش ظفر. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پرتھ میں کھیلے جانے والے تیسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. آج آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے مدعو کیا تو پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 263 رنز بنائے. آسٹریلیا نے اس ہدف کو 30 بالوں پہلے ہی حاصل کر لیا. اسٹیو اسمتھ کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا. ادھر انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان بھی دوسرا ایک روزہ کرکٹ میچ جاری ہے جس میں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کو مقررہ 50 اوورز میں 381 رنز کا ہدف دیا ہے. ٹینس میں آسٹریلین اوپن کے دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ اور عالمی نمبر 117 کے درمیان مقابلے میں اپسٹ ہوا. جوکووچ ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں ہار گئے. یہ پہلی بار ہے کہ جوکووچ کسی گرینڈ سلیم کے دوسرے مرحلے میں ہارے ہوں. اب نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی نمبر 1 اینڈی مرے پہلی بار میلبرن میں آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل جیتنے کے لیے پسندیدہ ترین کھلاڑی سمجھے جا رہے ہیں. ادھر برطانوی خاتون کھلاڑی یوہانا کونٹا آج ہی جاپان کے نیاومی اوساکا کے ساتھ ایک آسان مقابلے میں فتح کے بعد تیسرے مرحلے میں جا پہنچی ہیں، لیکن ہم وطن ہیدر واٹسن اور کائل ایڈمنڈ دونوں ہی میلبرن میں دوسرے مرحلے میں ہار گئے ہیں. 6 بار کی آسٹریلین اوپن چیمپئن سرینا ولیمز کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. آج انہوں نے چیک کھلاڑی لوسیا سافاروا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی اور جا پہنچی تیسرے مرحلے میں. انڈیا میں ہزاروں مظاہرین جنوبی شہر چنئی میں جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے آج دوسرے روز بھی روایتی لیکن حال ہی میں غیر قانونی قرار دیے جانے والے کھیل بول رننگ یعنی جلی کٹو کے حق میں مظاہرے کیے. مظاہرین میں زیادہ تر نوجوان طلبہ شامل تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ پابندی تمل ثقافت پر حملہ ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے. پاکستان کی حزب مخالف کی جماعتوں نے پینما لیکس کی دستاویزات سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیر اعظم کی طرف سے مبینہ طور پر جھوٹ بولے جانے پر قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں تحریک استحقاق جمع کروائی ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازش سفر سے نادیہ سلمان.
20 جنوری کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ بلاگرز پر مقدمات قائم کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ایسی خبریں مذاقہ خیز اور غیر سنجیدہ ہیں۔ اٹلی میں ابرتسو کے علاقے میں ایک ہوٹل پر برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ 30 کے قریب لاپتہ ہیں۔ بی بی سی نے سرکاری خبر رسائی ادارے اے پی پی کی اس خبر کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے کسی رپورٹر کے خلاف کوئی انکوائری کر رہا ہے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے گاؤں اسد پور میں جمعرات کے صبح ہونے والے ایک حادثے میں کم از کم 10 بچے ہلاک اور 20 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلیمان سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی حزب مخالف کی جماعتوں نے پیناما لیکس کی دستاویزات سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیر اعظم کی طرف سے مبینہ طور پر جھوٹ بولے جانے پر قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں تحریک استحقاق جمع کروائی ہے۔ تفصیل سنیے شمائلہ خان کی رپورٹ میں۔
قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی سربراہی میں جمع کرائی گئی اس تحریک استحقاق میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت کے دوران وزیراعظم کی جانب سے ایوان میں کی جانے والی تقریر کو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنانے سے متعلق ان کے وکیل نے عدالت میں درخواست جمع کرائی جو ایوان کا وقار مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ اس تحریک استحقاق میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایوان کا اجلاس طلب کر کے اس معاملے پر بحث کروائی جائے۔ سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ جب نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ان کے پاس پیناما لیک سے متعلق تمام شواہد موجود ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر پر استثناء کیوں مانگ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی وزیر اعظم کی طرف سے مبینہ طور پر عدالت میں جھوٹ بولنے سے متعلق قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروائی تھی، تاہم قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس قرارداد کو ایوان میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ امکان ہے کہ آئندہ ہفتے شروع ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ تحریک استحقاق ایوان میں پیش کی جائے گی۔
تفصیل بتا رہی تھی شمائلہ خان۔ ادھر پاکستان میں گزشتہ برس کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہائی کورٹس میں تعینات ججز میں خواتین ججز کی تعداد صرف 5.8% ہے، جبکہ آج تک سپریم کورٹ میں ایک بھی خاتون جج تعینات نہیں کی گئیں۔ آخر اس اہم قانونی میدان میں خواتین کی جگہ کیوں نہیں بن پا رہی؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک نے۔
غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2016 میں سپریم کورٹ اور ملک کی پانچوں ہائی کورٹس میں تعینات ججز کی تعداد 130 ہے اور ان میں سے صرف 7 خواتین جج ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ان 7 خواتین جج میں سے لاہور ہائی کورٹ میں 3، پشاور میں 2، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس میں 1-1 خاتون جج تعینات رہی ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی خاتون جج نہیں ہے۔ وکالت کے پیشے سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ ان میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ عدلیہ کا حصہ بننے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، لیکن انہیں سازگار ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا۔
پروفیشن کی پیک ہے ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دی بینچ، اور اگر آپ خواتین کو وہاں پہ ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا تو اٹ ول ڈسکریج دا نیو کمرز ٹو انٹر انٹو دس پروفیشن۔ نو ڈاؤٹ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میل ڈومیننٹ ادارہ ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی جو فیمل کمپیٹنٹ ہے وہ آگے جاتی ہیں۔ ریشو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ فیمیلس کا رجحان اس طرف زیادہ ہو رہا ہے۔
میل جج یا فیمیل جج کے فیصلے کرنے کے ڈفرینس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویئر اباؤٹس پتا ہونا چاہیے اور آپ کی لا کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے۔ جب آپ کی لا پہ کمانڈ ہوتی ہے اس وقت جج جو ہوتا ہے میل اور فیمیل نہیں ہوتا۔
پاکستان کی ضلعی عدالتوں میں تو خواتین ججز موجود ہیں جو زیادہ تر دیوانی اور آئلی مقدمات کو دیکھتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج ناصرہ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ اعلی عدالتوں تک ان خواتین ججز کا نہ پہنچنا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ خواتین اہم مقدمات کا فیصلہ کرنے میں دباؤ کا شکار ہوتی ہیں۔
سپریم کورٹ میں آج تک کوئی خاتون گئی نہیں، اب بلکہ وہاں ویکنسیز ہوئی تھی تو یہ ایک تحریک چلی تھی کہ سپریم کورٹ میں خاتون کو لے جانا چاہیے لازمی۔ آپ دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو عدالت ہے ان کی عدالت عظمیٰ، اس میں سے آدھی ججز خواتین اور آدھے مرد ہیں، تو وہ ہم سے کوئی آگے تو نہیں ہے. ہمارے یہاں تو عورت پرائم منسٹر بھی رہ چکی ہے.
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ میں بلوچستان ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس طاہرہ صفدر بھی شامل تھیں. تاہم آئین شکنی کا یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا. ماہرین کے مطابق ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے, اور عدلیہ جو کہ ریاست کا ایک اہم ستون ہے میں خواتین کا نہ ہونا عدالتی نظام کو غیر متوازن بناتا ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور آج پاکستان کے صوبے پنجاب میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور سے ایک جلوس نکالا جو اب کچھ دیر پہلے ہی فیصل آباد پہنچا ہے. اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہیں صحافی عباد الحق. عباد, کچھ تفصیل بتائیں کیا ہو رہا ہے, کیا خبریں ہیں؟
جی, اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ ضلع چوک فیصل آباد میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, اور یہ خطاب کچھ دیر پہلے ہی شروع ہوا ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے جو عوام کے لیے ہے. عوام کو حقیقی معنوں میں ان کے مسائل کے حل کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی ہے, اور اپنی تقریر کے دوران انہوں نے شریف برادران یعنی وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کی جو ذاتی تعلقات کی بنا پر جو خارجہ پالیسی چلائی جا رہی وہ نہیں چلے گی.
اچھا, تو ابھی ان کی تقریر جاری ہے. تفصیل بتانے کا بہت شکریہ. یہ تھے صحافی عباد الحق. ادھر پاکستان میں سرگرم شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی العالمی کی قیادت افغانستان منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد تنظیم کے پاکستان میں موجود سربراہ آصف چھوٹو نامی شخص کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا ہے. لشکر جھنگوی کے سربراہ آصف چھوٹو گزشتہ روز شیخوپورہ کے قریب ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لاہور میں کسی اہم سرکاری ادارے کو ٹارگٹ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے. کراچی سے ہمارے ساتھی نے ان کی زندگی پر نظر ڈالی ہے اور یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں حالیہ دنوں فرقے وارانہ دہشت گردی کے ہر بڑے واقعے کے پیچھے شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی کا نام آتا تھا, جس کی سربراہی آصف چھوٹو کرتے تھے. سندھ کے محکمہ کاؤنٹر ٹیررزم کے مطابق رضوان عرف ناصر عرف آصف چھوٹو گاڑی بلوچ کا تعلق کراچی کے علاقے لاسی پاڑا سعود آباد سے تھا, جبکہ ان کی پیدائش ضلع مظفر گڑھ تحصیل کوٹ ادو میں ہوئی تھی. آصف چھوٹو نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی, جبکہ باقی تعلیم انہوں نے کراچی کے ایک مدرسے سے حاصل کی, اور وہاں سے ہی وہ فرقے وارانہ شدت پسندی کی طرف مائل ہوئے تھے. وہ اردو, پنجابی اور سرائیکی زبان میں بآسانی بات کر سکتے تھے. کراچی میں فرقے وارانہ واقعات میں لشکر جھنگوی کا نام اکرم لاہوری گروپ کے ساتھ منسوب تھا, لیکن 2005 میں حیدری مسجد اور امام بارگاہ علی رضا میں خودکش بم حملوں کے بعد آصف چھوٹو گروپ کا نام سامنے آیا. ان دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ گلحسن بلوچ آصف چھوٹو کا قریبی ساتھی تھا, جو 2013 میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. آصف چھوٹو اور گلحسن بلوچ میں دوستی بعد میں رشتے داری میں تبدیل ہو گئی. گلحسن بلوچ کی بھانجی عارفہ کی آصف چھوٹو سے شادی ہو گئی. حیدری مسجد دھماکے کے بعد گلحسن بلوچ کی بھانجیاں لیاری کے علاقے سے اپنا گھر چھوڑ گئی تھیں. بعد میں ان کی گرفتاری مانسہرا سے عمل میں آئی تھی. گلشن اقبال میں امام بارگاہ, عباس ٹاؤن, شکارپور امام بارگاہ اور جیکب آباد میں ماتمی جلوس میں حملے کی کڑیاں بھی آصف چھوٹو گروپ سے جوڑی گئی تھیں. سندھ حکومت نے ان کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے جبکہ پنجاب حکومت نے 30 لاکھ روپے انعام تجویز کیا تھا. آصف چھوٹو کی گرفتاری 2005 میں پنجاب میں پہلی بار عمل میں آئی, اور 7 سال تک جیلوں میں مقدمات کا سامنا کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. اس کے بعد گزشتہ سال فروری میں ان کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی. وہ کوئٹہ جا رہے تھے کہ ڈیرہ قاضی خان سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس گرفتاری کے بعد سے وہ لاپتہ رہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کا کہنا ہے کہ آصف چھوٹو لشکر جھنگوی کے جس گروہ کے سربراہ تھے وہ لشکر جھنگوی العالمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے.
یہ تو پہلے گرفتار ہو گئے تھے, تو اس وقت ان کے بارے میں تھا کہ پنجاب کے اندر کچھ وارداتوں کے اندر ملوث رہے ہیں یہ. پھر 2012 میں ان کو رہائی مل گئی, تو اس کے بعد انہوں نے یہ عالمی بنائی اور کچھ انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی تھی. اس کے بعد ہی جو ہے وہ شدت میں تیزی آئی تھی سیکٹیرین وائلنس کے, جب انہوں نے ری آرگنائز کیا تھا. ایک سال سے ان سے ان کی کوئی کاروائی ان کی طرف سے منسوخ نہیں ہوئی, اور ہاں اس سے پہلے جو ہے کچھ کاروائیاں یقیناً جو 2012 سے لے کے 2015 کے دوران کئی آپریشن جو ہیں دہشت گردی کے وہ ان سے منسوب رہے.
شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی کا قیام 1996 میں عمل میں آیا تھا، جس کی بنیادی اراکین میں ریاض بسرا، ملک اساق، اکرم لاہوری، نعیم بخاری اور متیع الرحمان شامل تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ مقابلوں میں ہلاک ہو گئے، جبکہ اکرم لاہوری سزائے موت کے منتظر ہیں، جبکہ متیع الرحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دنوں افغانستان میں روپوش ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کا کہنا ہے کہ لشکر جھنگوی کی قیادت اس وقت پاکستان میں موجود نہیں۔
بہرحال ایک عام رکن رہے ہیں اور اس کو ریگروپ کرنے میں، ری آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ آلریڈی جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ تو تبدیل ہو گئی تھی، اور جو آخری اطلاعات یہ تھی کہ وہ ان کی جو نئی لیڈرشپ ہے جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے کچھ شدت پسند ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ ابھی حالیہ ایک جھڑپ جو افغان فورسز سے ہوئی اس میں وہ سروائیو کر گئے ہیں۔ تو اس قسم کی اطلاعات ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کی جو ابھی جو حالیہ لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن گروپ ایکٹیو ہے۔ آلریڈی وہ جو اس کو رن کر رہے ہیں وہ افغانستان سے اور پاکستان کے اندر جو ان کے سپورٹ نیٹ ورک ہیں ان کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کر۔
لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اساق کے بیٹوں سمیت مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد گزشتہ 18 ماہ میں آصف چھوٹو کی ہلاکت پنجاب پولیس کی دوسری بڑی کاروائی ہے۔ پنجاب کے صوبائی وزیر رانا ثناءاللہ ماورہ عدالت ہلاکتوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں بلکہ جہاد ہے۔
یہ جتنے شفاق اور خطرناک یہ ملزمان ہیں، ان میں سے ایک ایک کے اوپر کم از کم 200-250 لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کے الزامات ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ کئی کئی سالوں سے، 10-10, 8-8 سالوں سے جو ہے وہ اس یعنی جرم میں شریک ہیں، اور بے گناہ شہریوں کو، معصوم بچوں کو جس طرح سے ان کی ہلاکتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس افسران، وہ سی ٹی ڈی کے اہلکار، وہ عسکری اور جو رینجرز کے اہلکاران جو ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ان ملزمان کے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں۔
یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب حکومت پر شدت پسند تنظیموں سے گھڑ جوڑ کے الزامات عائد کرتی آئی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار پر بھی بعض متنازعہ شخصیات سے ملاقات کرنے پر تنقید کی گئی تھی۔ پچھلے دنوں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں اور فرقے وارانہ تنظیموں میں فرق ہے۔ فرقے وارانہ بنیادوں پر کالعدم قرار دی گئی جماعتوں کے لوگ اب بھی پاکستان میں ہیں، لیکن ہر چیز کو مولانا لدھیانوی سے جوڑنا کہاں کا انصاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا علامہ ساجد نقوی کو دہشت گرد تنظیموں سے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں شخصیات محب وطن ہیں مگر ان کی تنظیمیں کالا دم ہیں۔ ریاض سویل، بی بی سی، کراچی۔
اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف پناما کیس کے حوالے سے درج مقدمہ سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ریکارڈ کروائی گئی یہ کال سنتے ہیں۔
جی، میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ یہ جو پاناما کیس کا ابھی تک چل رہا ہے، اس میں بڑا یہ ایک لحاظ سے تو کمپلیکس کیس ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ ہمارے سیاستدانوں کا تضاد بھی ظاہر کرتا ہے۔ دونوں سائڈز اس میں کے اوپر ایک جملہ جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا تھا کہ آپ دونوں لوگ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، دونوں سچ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، دیوار چین بن کے۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ شاید اپنی اپنی جگہ پر، شاید پی ٹی آئی کی دلچسپی صرف اسی میں ہے کہ کسی طرح سے یہ نون لیگ کے جو فلیٹس ہیں یہ سرے محل بن جائیں، تو نون لیگ کی بھی کوئی کوشش نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسٹر کلین بنا کے سامنے لائے، اگر وہ واقعی ہوتے تو۔
صبح پنجاب سے ایک سامع کال کر رہے ہیں اور حکومت سے کیا سوال کرتے ہیں، سنیے۔
محمد حمزہ بات کر رہا ہوں ضلع بہاول نگر سے۔ میرا حکومت پنجاب سے یہ سوال ہے کہ جو آپ نے ایک سال پہلے مزدور افراد یعنی کہ نبینا افراد کے لیے خدمت کارڈ کا اجرا کیا تھا، وہ ہمیں یا بلائنڈ افراد کو اب تک نہیں ملے، کیوں؟
چلیے، ان کا گرا تو آپ نے سنا۔ اب کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے ایک سامع جن کا نام ہاشم ہے اور تعلق ان کا صوبہ سندھ کے شہر بدین سے ہے، کیا شکایت کرتے ہیں آپ بھی سنیے۔
یہ جو پاکستان کی ٹیم کرکٹ میچ کھیل رہی ہے نا، ان لوگوں کو سندھ کے کھلاڑی نہیں چاہتے، کیوں نہیں؟ یہ لوگ صرف پنجابی کھیلتے ہیں، ان لوگوں کو اور وجہ نہیں ہے کیا؟
انہوں نے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اپنے صوبے سے کھلاڑی نہ ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا. اور یہ اگلی کال بھی صبح سندھ سے ہی ہے اور شہر کراچی سے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال سنتے ہیں.
میں محمد خالد عبدالستار کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے ایک گزارش تھی کہ برائے مہربانی مجھے بی بی سی کے جو آج کل لندن سے اردو کے سروسز ہوتی ہیں ان کے اوقات کار سے مطلع فرما دیجیے, کیونکہ میں بی بی سی کا بہت پرانا سامع ہوں اور مجھے آج کل اوقات کار کا پتہ نہیں ہے. لہٰذا سوائے 8 بجے سے 9 بجے تک کے پروگرام کی کوئی پروگرام میں سن نہیں پا رہا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
خالد صاحب, بی بی سی اردو کے نشر ہونے والے پروگرامز اور ان کے اوقات کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, تو ریڈیو سیربین پروگرام جیسا کہ آپ نے بتایا روزانہ 8 بجے نشر ہوتا ہے اور ایف ایم پر بھی بی بی سی اردو کے 10 منٹ پر محیط ریڈیو بلٹنز نشر کیے جاتے ہیں, جسے آپ روزانہ 5, 6 اور 7 بجے سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ بی بی سی اردو کا ٹی وی پروگرام سیربین بھی آپ پیر سے جمعہ شام 7:30 پر آج ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. چلیے اب سامعین کے حکام بالا کے لیے علاقائی مسائل پر بھیجے گئے پیغامات کی جانب آتے ہیں. اور صوبہ بلوچستان سے اپنے علاقے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے پر شاہ مراد کا پیغام.
ڈیرا بگٹی تحصیل پہلا باغ, خاص کر بوڑ ایریا سے بات کر رہا ہوں. ہمارے بلوچستان ضلع ڈیرا بگٹی تحصیل پہلا باغ خاص کر پسمند علاقہ ہے. یہاں 2 سال سے اور 3 سال سے پہلے کوئی ترقیاتی کام نہیں تھے. وڈیرائی نظام تھا اور نجی جیل تھے, لوگ بہت تنگ تھے. لیکن اس ٹائم لوگوں کو پانی کا شدید قلت ہے, پانی کا بہت ضرورت ہے. ہمیں پکی سڑکوں کی ضرورت ہے, نوکری اور کاروباروں ہمیں غریب لوگوں کو ضرورت ہے.
حکام سے اپنے علاقے میں تعلیمی ادارے بند ہو جانے پر پریشان ایک سامع کی درخواست بھی سماعت فرمائیے.
میں ڈیرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں, ٹریبل ایریا سے محمد اسماعیل لگاری. ہمارے علاقے میں سکولوں کا مسئلہ ہے, بچوں کا تعلیم 2013 سے ختم ہو گیا. وہاں سکولوں کی حکومت بہت تعریف کرتا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے. جس کے لیے میں اعلیٰ قوم صرف وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا سکولوں کا سروس کرائیں, دوبارہ سکول بحال کیا جائیں.
کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجیے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
بھارت کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں بل فائٹنگ سے مشابہ صدیوں پرانے کھیل جلی کٹو پر پابندی کے خلاف احتجاج میں اضافہ ہوا ہے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کھیل ثقافت تمل ثقافت کی شناخت ہے اور اس پر سے پابندی فوراً ہٹا دینی چاہیے. دلی سے سنیے شکیل اختر کی رپورٹ.
سانڈوں اور بیلوں پر قابو پانے کے کھیل جلی کٹو پر پابندی کے خلاف تمل ناڈو میں جگہ جگہ مظاہرہ ہو رہا ہے. ہزاروں لوگوں نے دارالحکومت چنئی میں منگل کی رات سے مرینا ساحل پر دھرنا دے رکھا ہے. ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے, جلی کٹو سے پابندی ہٹائی جائے. یہ پابندی سپریم کورٹ نے جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے اعتراض پر 2014 میں لگائی تھی. اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. جانوروں کے حقوق کی تنظیم پیٹا کا کہنا ہے کہ جلی کٹو کے کھیل میں بیلوں پر ظلم کیا جاتا ہے, لیکن جلی کٹو کے حامی اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. بی بی سی تمل سروس کے مدیر تھرو ملئی وننن کا کہنا ہے کہ یہ کھیل 2000 برس پرانا ہے اور یہ تمل ثقافت کا ایک اہم پہلو ہے.
سو اٹس اے ویری اینشنٹ اسپورٹ. دی اسپورٹ ڈزنٹ انوالو کلنگ دی اینیمل. It comes part of the harvest festival.
تھرو ملئی کہہ رہے تھے کہ یہ قدیم کھیل ہے, اس میں میکسیکو اور اسپین کی طرح سانڈوں اور بیلوں کو مارا نہیں جاتا. یہ فصلوں کی کٹائی کے تہوار پونگل کے وقت منایا جاتا ہے. جلی کٹو کی حمایت میں مظاہرہ عوامی تحریک بن گیا ہے. کئی لوگ اسے ریاست میں تمل قوم پرستی اور سیاسی مایوسی سے تعبیر کر رہے ہیں. تھرو ملئی کہتے ہیں
It is definitely a very unprecedented phenomenon because no political party has been in the forefront leading.
تھرو ملئی ونانن کہہ رہے تھے کہ جس طرح لوگ اتنی بڑی تعداد میں مظاہروں میں شریک ہوئے وہ بے مثال ہے. یہ لوگ خود بخود ان مظاہروں میں شریک ہوئے, ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے. ریاست میں بہت سے مسائل ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے کلچر اور ثقافت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ موجودہ سیاسی نظام سے ان کی مایوسی کی بھی عکاس ہے۔ زبردست عوامی دباؤ کے درمیان تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ او پنیر سلوم نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی اور ان سے جلی کٹو پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரிய வீர விளையாட்டான
வஜியாலா பன்னீர் செல்வம் கே ரஹே தே கி வஜீர் ஆதம் நரேந்திர மோடி ஜலி கட்டு கே ஹக் மே ஹே ஹம்னே உன்சே சுப்ரீம் கோர்ட் கே ஹுக்ம் கோ கலாதம் قرار دینے کے لیے ஆர்டினன்ஸ் ஜாரி کرنے کی درخواست کی ہے۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزیر پون رادھا کرشنن نے کہا کہ ஆர்டினன்ஸ் لانا مشکل ہے۔ رادھا کرشن کہہ رہے تھے کہ معاملہ عدالت میں ہے، حکومت جلی کٹو کے حق میں ہے لیکن وہ عدالت کے حتمی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، اگر حکومت آرڈیننس لے بھی آئے تو لوگ اس کے خلاف عدالت سے اسٹے آرڈر لے آئیں گے۔ جلی کٹو پر پابندی کے خلاف کل تمل ناڈو میں ریاست گیر ہڑتال کی کال دی گئی ہے، مظاہرین کا کہنا ہے کہ پابندی ہٹنے تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 75 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد 24 سال سے کم عمر افراد کی ہے۔ پاکستان کے کئی بڑے تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کے استعمال کی خبریں جو ہیں سننے میں آتی ہیں، لیکن یہ بات کس حد تک درست ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال عام ہے؟ اس بات کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی عبید ملک نے اس رپورٹ میں۔
اسی طرح کے جملے یا یہ آوازیں آپ نے شاید ملک کے کسی نہ کسی بڑے تعلیمی ادارے میں سنی ہوں گی، کیونکہ منشیات کی فروخت سے جڑے لوگ نوجوانوں کی اس تک رسائی کو آسان بنا رہے ہیں۔ منشیات کی فروخت اور اس سے جڑی کئی خبریں آئے روز ذرائع ابلاغ میں گردش کرتی رہتی ہیں، اور جہاں بہت سے والدین کے لیے یہ بات خوف کا باعث بنتی ہے، وہیں بہت سے اپنے بچوں کو اس بری عادت سے نجات دلوانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں جن میں 78% مرد اور 22% خواتین شامل ہیں، مگر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 76 لاکھ لوگوں میں ایک بڑی تعداد 24 سال سے کم عمر افراد کی ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ پاکستان کی معروف یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے احمد ایک لمبے عرصے سے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، مگر وہ اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
میں کوشش کرتا ہوں اس سے جان چھڑوانے کے لیے، مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میرے جو سوشل سرکل ہے اس سوشل سرکل میں جو ہے اس کے یوزر بہت زیادہ ہیں، تو اب اس سوشل سرکل کے اندر رہتے ہوئے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو چھوڑنے کا جب بھی سوچتا ہوں تو سوشل سرکل کو چھوڑنے کا بھی چیز ذہن میں آتی ہے، تو اس میں مجھے جو لگتا ہے کہ جو کنٹینیوسلی مجھے اس کے اندر رکھ رہی ہے، اس کو یعنی کہ جو مجھے مجبور کرتی ہے پینے میں، وہ یہی ہے کہ وہ جو ایک سرکل ہے جو اس میں میرا ٹائم گزرتا ہے وہ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں اس کو، تو وہ اس سرکل کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر میں کوشش بھی کرتا ہوں اس میں 5 to 4 days کی بریک دینے کی، مگر پھر سے میں جو ہوں واپس آ کے اس سرکل کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہوں اس کو پینے کے لیے۔
احمد یونیورسٹی کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت کے ایک نامور کالج میں پڑھاتے بھی ہیں۔ ان کے مطابق اپنی عادت اور بچوں کو پڑھانا کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے۔
میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں تو میری جو ہے اس طریقے سے یعنی کہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا، میرا جو امیج ہے جو میرا سامنے ایک آؤٹ لک ہے اس کو اتنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں ہوتا ہوں، مگر جب ایز اے ٹیچر ہوں میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے میں اس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہوں، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈمائر کرنا شروع کر دیتا ہے مجھے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اس طرح کا ہے تو میں بھی اس طرح کی بننے کی کوشش کروں، تو وہاں پہ مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کافی اوقات، کیونکہ اب کہیں سے اب میں کالج میں نہیں سگریٹ بھی نہیں پی سکتا اس طرح سے، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں اس طرح کروں گا تو کل کو اسٹوڈنٹ کہے گا کہ بھائی یہ ٹیچر کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کافی یہ نیگیٹو ہے یہ جو منشیات ہیں میری ٹیچنگ میرے پروفیشنل لائف کے لیے۔
جب احمد سے یہ سوال کیا گیا کہ ان کے والدین کیا اس بارے میں جانتے ہیں اور کیا وہ شادی شدہ ہیں تو انہوں نے کہا،
میرے پیرنٹس مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم ار رسپانسیبل ہو، گھر پہ ٹائم نہیں دیتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہو. تو ازدواجی زندگی کے حوالے سے تو ابھی میں یعنی کہ شادی میں شدہ نہیں ہوں، مگر اگر کبھی سوچتا ہوں تو مجھے بہت یعنی کہ خوف آتا ہے کہ اگر میں جو ہوں شاید کبھی اس ریلیشن شپ میں نہ جا سکوں جس طرح کے میرے حالات ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے آپ کو بہت زیادہ کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کسی کی جو ہے اس طرح سے زندگی یا لائف پر بات نہیں کر سکتے ہو.
احمد کے مطابق وہ اس مشکل سے نکلنا اور نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں.
میرے کچھ دوست ہیں جو کہ اس طرح کے بھی ہیں، خاص طور پہ پریزنٹلی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک میری فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے سگریٹ بھی پینے سے منع کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا جائے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ دوست مجھے نظر آ جاتے ہیں اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، مگر میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اندر تبدیلی لا سکوں تھوڑا سا.
احمد کی مشکل اور وہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں یہ جاننے کے بعد ایک اور ایسے ہی نوجوان طالب علم سے بات ہوئی جنہوں نے 12ویں جماعت میں منشیات کا استعمال شروع کیا، مگر اپنے بڑے بھائی کی مدد اور رہنمائی سے وہ اب منشیات کا استعمال ترک کر چکے ہیں. عثمان کو منشیات کی عادت کیسے ہوئی اور کون کون سی منشیات انہوں نے استعمال کی، اس بارے میں انہوں نے کہا.
میں اصل میں جب تھا 15 سال کا، غلط کمپنی کے ساتھ بیڈ کچھ دوست تھے، ان کی کمپنی کے ساتھ میں نے سٹارٹ کیا کرنا یہ ڈرگ بالکل 15 ایئرز کی ایج میں. اس کے اندر شروع تو میں نے حشیش چرس سے کی تھی، اس کے بعد کچھ 2-3 سالوں کے بعد مجھے ایک نیا ڈرگ انٹروڈیوس کرایا گیا جس کا نام ہیروئن تھا، پھر میں نے وہ سٹارٹ کر دی.
تعلیمی ادارے میں عثمان منشیات کیسے حاصل کرتے تھے انہوں نے بتایا.
میں جب اسکول سے کالج میں گیا تھا تو وہاں پہ میرے دوست بنے کچھ نئے، اور وہ دوست ایسے تھے جن کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے اپنے کالج کے اندر ہمارے ڈیلر تھے جو ہم لوگوں کو خود آ کے پرووائڈ کر دیا کرتے تھے، ہمارے کالج کے گارڈ تھے جو خود اس چیز کو بیچا کرتے تھے اور وہ ہم لوگوں کو لا کے چیز یونیورسٹی میں یا کالج میں پرووائڈ کر دیا کرتے تھے. تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی کہ وہ ہم لوگوں کے لیے ایزی ایکسیس تھا ایک چیز کا، ہمیں جب چاہیے ہوتی تھی، جو چیز چاہیے ہوتی تھی، جس وقت چاہیے ہوتی تھی، ہمیں وہ اسی وقت میسر ہو جاتی تھی ہمارے کالج کے گارڈ کے تھرو.
عثمان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب وہ منشیات کا استعمال کرتے تھے تب اور اب جب وہ منشیات چھوڑ چکے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا.
میں زندگی کو جیتا ہوں صحیح سے اپنے 100% پہ، مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے، میں نکلتا ہوں مجھے دھوپ اچھی لگتی ہے، مجھے پھولوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، ان کی خوشی دیکھ کے اپنی خوشی اچھی لگتی ہے. شروع شروع میں جب میں ڈرگز لے رہا تھا تو مجھے میری باڈی سے ایموشنز ختم ہو گئے تھے، میں ڈی سینسٹائز ہو گیا تھا، مجھے چیزوں کے بارے میں نہیں خیال رہتا تھا، مجھے اپنی پرواہ نہیں رہتی تھی اور مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی تھی. لیکن اب چونکہ الحمدللہ اللہ کی مدد سے، قدرت سے میں نے یہ چیزیں چھوڑی ہے، تو وہاں سے میں نکلنے کے بعد اب میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں کیونکہ میں فری ہوں، مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، اب کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں نے نشہ کرنا ہے یا پھر میں نے کچھ اور کرنا ہے، تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، اب کافی زندگی فیل ہوتی ہے مجھے.
عثمان کے بڑے بھائی محمود کا کہنا ہے کہ ملک کے بڑے اور نامور تعلیمی ادارے بچوں پر نظر نہیں رکھتے اور اس لاپرواہی کی وجہ سے بچے منشیات کے عادی ہو رہے ہیں.
بہت بڑا رول اس میں تعلیمی اداروں کا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر کریں، کیونکہ ہم لوگ ایک جس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں یا جو ہمارا مذہب ہے، اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو پھر ہمارے لیے برائی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ برائی، یہ نشہ، یہ ایک سٹارٹ ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح پال کے ان یونیورسٹیز میں، ان اداروں میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ کے ان کا کیا حال ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے کالج کے اندر وہ چیز پروڈیوس ہو جاتی تھی، اور نہ صرف اس کو بلکہ وہاں پہ اس کی جو کلاس فیلوز تھیں بہت سی، ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ وہ سب بھی اس پورے معاملے میں اسی طرح وکٹم بنی اور ان تک بھی چیز پہنچی، وہ بھی اس کی عادی ہوئی. تو پہلی چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ ان اداروں میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ یہ چیز وہاں تک نہ پہنچے. اسکول کے ٹیچر، کالج کے ٹیچر جو ہیں سپروائز کرتے ہیں ساری ایکٹیویٹی کو.
کہا جاتا ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں، ایسے میں ریاست، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کی بھی یہ ذمہ داری اور فرائض میں یہ امر شامل ہے کہ وہ نوجوانوں کو منشیات جیسی بری عادت سے دور رکھنے میں مثبت کردار ادا کریں. آخر میں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس رپورٹ میں جن لوگوں سے بات کی گئی ہے ان کے نام فرضی ہیں. عبید ملک، بی بی سی اردو، اسلام آباد.
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں خرم عبید. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
20 جنوری کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ بلاگرز پر مقدمات قائم کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں اور ایسی خبریں مضحکہ خیز اور غیر سنجیدہ ہیں۔ اٹلی میں ابرتسو کے علاقے میں ایک ہوٹل پر برفانی تودا گرنے کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 30 کے قریب لاپتہ ہیں۔ بی بی سی نے سرکاری خبر رسائی ادارے اے پی پی کی اس خبر کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے کسی رپورٹر کے خلاف کوئی انکوائری کر رہا ہے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع اٹا کے گاؤں اسد پور میں جمعرات کی صبح ہونے والے ایک حادثے میں کم از کم 10 بچے ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں آگ کے نتیجے میں ایک معروف عمارت کے منہدم ہونے سے کئی اہلکاروں کے ہلاکت کا خدشہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔